الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، بھائیو، ہم یہاں دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. اس محنت کا مقصد دین کو زندہ کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے. دین کے سوا کامیابی کا کوئی طریقہ، کوئی راستہ نہیں ہے. انسان اگر کامیابی حاصل کرنا چاہے دنیا اور آخرت میں، یہ دین ہی میں ملے گا. تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین لے کر آئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے ہیں. اے لوگوں، اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے. دین کیا ہے؟ اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کا نام دین ہے. اور اس کا عملی نمونہ انبیاء علیہ السلام پیش کرتے تھے، اس لیے ان کی اتباع کے ساتھ دین ہے. جب ہم اپنی زندگی دین کے مطابق گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں گے. کامیابی چیزوں کی کثرت اور قلت پر نہیں ہے، کامیابی ناکامی کا دار و مدار دین کا ہونا نہ ہونا یہ ہے. اگر دین زندگیوں میں ہے، اس کے پاس اگر مان نہ ہو، اسباب نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں کامیاب کر دیں گے. صحابہ بغیر مال کے اور اسباب کی قلت کے اور اپنے عادت کے قلت کے باوجود صحابہ کامیاب رہے، اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں دین تھا. ہماری اس چلت فرد، ہماری اس محنت کا مقصد دین کا زندہ کرنا، اپنی زندگیوں میں دین آوے، پوری دنیا میں دین زندہ ہو جاوے، سارے دنیا کے انسانوں میں دین آوے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: کہ دین کا سیکھنا، دین پر چلنا اور دین کو پھیلانا یہ ہمارا کام ہے، اس امت کا کام ہے. اپنی ذات سے ہر انسان دین کو سیکھے اور پھر اس پر خود عمل کرے اور پھر اس کو پھیلائے ساری دنیا میں. جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنا شروع فرمایا، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و تسلیمات کو بھی دنیا میں بھیجنا شروع فرمایا. دعوت کا وجود، دین کا وجود، دین کے وجود کے لیے دعوت کا وجود ضروری ہے. یہ دعوت سے دین زندہ ہوتا ہے. دعوت نہیں ہوتا ہے تو دین مٹ جاتا ہے. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دین کو زندہ کرنے کے لیے نبیوں کو دعوت کی محنت دے کر بھیجا. نبی تشریف لاتے تھے تو نبی کی محنت سے دین دعوت زندہ ہوتا تھا اور دعوت کی برکت سے دین زندگیوں میں آتا تھا. اور دین کی آنے کی وجہ سے زندگیوں میں سکون آتا تھا، انصاف آتا تھا، محبتیں الفتیں پیدا ہوتی تھی اور جو ہے آپس کی بھائی چارگی پیدا ہوتا تھا دین کی وجہ سے. اس لیے دین کا سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور دین پر چلنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دین کو پھیلانا بھی ہر ایمان والا کا کام ہے. وہ دین کو پھیلائے، دوسروں کو سکھائے. کو انفسکم واہلیکم نارا، کہ دین کو سیکھو، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، اپنے اہل کو بھی سکھاؤ، اپنے آس پاس والوں کو بھی سکھاؤ. صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر ان کی تربیت فرمائی. ہر صحابہ دین سیکھنے والا تھا، ہر صحابہ دین کو محنت کرنے والا تھا اور دین پر چلنے والا تھا. وہ مسجدوں میں جاتے تھے تو دین سیکھنے کی نیت سے جاتے تھے، طالب بن کر جاتے تھے کہ نماز بھی اللہ کا حکم بھی پورا کرنا ہے اور دین کا دین بھی سیکھنا ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے. تو علم حاصل کرنے کی نیت سے مسجدوں میں جاتے تھے اور جب مسجد سے آتے تھے تو اس علم کو سکھانے کی نیت سے آتے تھے کہ جن کے پاس یہ علم نہیں ان کو یہ علم دیتے تھے، گھر والوں کو دیتے تھے، بیوی بچوں کو دیتے تھے. تو وہ معلم بن کر واپس ہوتے تھے مسجد سے، مسجد میں طالب بن کر جاتے تھے اور مسجد سے واپس ہوتے تھے معلم بن کر. اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے اور اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے، جان لگانے کی شوق سے، اللہ کے راستے میں شہادت کی شوق سے پھرتے تھے. ایسا ذہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے صحابہ کی، مردوں کی، عورتوں کی، اللہ کے راستے میں پھرنے کا اور دین کو، اللہ کے کلمے کو، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کا ایسا شوق اور جذبہ صحابہ کے اندر، مردوں عورتوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا. ہر مرد عورت، بوڑھے بچے، جوان اس شوق سے ساتھ انتظار میں رہتے تھے کہ کب اعلان ہو ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا. وہ ضرورت کے کام میں لگتے تھے لیکن اس کو مقصد بنا کر نہیں لگتے تھے، بس اس انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی اعلان ہو. الصلاۃ جامعۃ کا عنوان پر، نماز کے عنوان پر بلائے جانے کے انتظار میں ہوتا تھا. صحابہ سمجھتے تھے اس اعلان کا مقصد کیا ہے. اس اعلان کا مقصد ہے اللہ کے راستے میں جان کا بازی لگانا اللہ کے دین کے لیے. تو صحابہ فوراً مسجد میں جمع ہو جاتے تھے، فوراً وہ جو دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے تھے ضرورت کی وجہ سے, اور یہ کہا جاتا تھا کہ اب تو تقاضا پورا ہو گیا ہے, باقی سارے تم اپنی ضرورتوں میں مشغول رہو. لیکن جب اعلان ہو اور بلائے جاوے تو پھر آ جانا. ان کا یہ زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا کہ میرا جان میرا مال اللہ کے دین کے لیے ہے. یہ سارے قرآنوں کی مجمع ہے, یہ وہ ہیں جنہوں نے محنت کی, قربانی دی, سالوں سال ہر سال اس راستے میں چلے ہیں, اور پیچھے آنے والوں کے لیے ایک راستہ محنت کا تیار کیا ہے. یہ وہ مجمع ہے جو سارے دنیا کے لیے نمونہ ہے اور سارے دنیا کے تقاضے پورا کرنے والے ہیں. یہ وہ ہیں جس وقت بھی ان کے سامنے کوئی تقاضا رکھا جاوے تو یہ اسی وقت اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ قرآنی کی ہے. حضرت مولانا شاہد احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اصل قرآنی تو صحابہ تھے, ہم تو نئے انسان ہیں. جتنا بھی ہم نے وقت لگایا ہوا ہے اور جتنا بھی ہم اللہ کے راستے میں پھرے ہوئے ہیں بنسبت صحابہ کے ہم نئے ہیں, پرانے تو صحابہ تھے. قربانیوں میں, مجاہدوں میں, صبر و تحمل میں, فاقہ کشی میں صحابہ سب سے آگے تھے. دین کی خاطر سختیاں برداشت کرنا, دن کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا, دن کی خاطر دنیا کی ہر تقاضوں کو چھوڑنا اور دن کے لیے دور دور کا سفر کرنا اور دنیا کے کونے کونے میں اپنے قبریں بنانا اور ہمیشہ کے لیے اہل اولاد کو چھوڑ کے جانا, یہ انہی کے حصے میں تھا. صحابہ نے ایسے نمونے قائم کر کے گئے ہیں جو قیامت تک کوئی قوم ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکتا جیسے صحابہ نے پیش کیا. ہے تو صحابہ کی اگر گہری مطالعہ کیا جاوے تو صحابہ کی زندگیاں عجیب تھی, ہر لائن کی قربانی دین کی خاطر, اللہ کی رضا کے لیے, آخرت کے لیے. دنیا صحابہ یہ فرماتے تھے کہ ہمارا مقصد آخرت ہے, ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے. ہو جو کسی بھی ملک میں جاتے تھے صاف کہہ دیتے تھے کہ ہم آخرت ہمارا مقصد ہے, ہم تمہاری یہ حکومت, تمہاری یہ ملک مال, یہ دولت ہم نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تم ایمان والے بن جاؤ, تمہارا آخرت اچھی بن جائے, دین والے بن جاؤ. ہم وہ سرمایہ لائے ہیں کہ جس سرمایہ کے انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے جس سرمایہ سے, وہ سرمایہ دین ہے. وہ جب ہماری زندگیوں میں نہیں تھا تو ہم دنیا میں سب سے ذلیل تھے, سب سے ذلیل قوم تھے ہم لوگ. جب یہ سرمایہ دین جو ہماری زندگیوں میں نہیں تھا, شرک و کفر میں ڈوبے ہوئے تھے ہم. ہم اچھے برے میں فرق نہیں کر سکتے تھے, حلال حرام کی ہم تمیز نہیں کر سکتے تھے, انصاف اور ظلم میں ہم فرق نہیں کر سکتے تھے. ہمیں بھائی چارگی نہیں تھا, ہم ظالمانہ زندگی گزرتے تھے, اپنے قوت اور بلبوت پر ہم چلتے تھے, اور کوئی آس پاس کے ملک والے بھی ہم پر حکومت کرنے نہیں چاہتے تھے, ہم اتنے گرے ہوئے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دین لایا, جس دین کی برکت سے ہمیں اللہ نے دین کو نواز کر ہمیں اللہ تعالی نے عزت دی. ہم گری ہوئے لوگ تھے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سرمایہ تم بھی حاصل کرو، تم بھی اپنی زندگی میں دین کھلاؤ اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. مومن صرف اپنی ذات کا فکر، اپنی ذات کی فکر نہیں کرتا ہے، بحیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے وہ پوری امت کا فکر کرتا ہے. اتنا فکر صرف نہیں کرتا کہ بھائی میرے ذات میں دین آ گئے، بلکہ ان کا فکر یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں میں دین آ گئے. اتنا فکر صرف نہیں کرتا ہے کہ بھائی میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، بلکہ ان کا فکر یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے انسان مرد عورت جہنم کی آگ سے بچ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر اس کا فکر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ان کا درد ہوتا ہے، حضور والی فکر حضور والی درد. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تو میں آپ سے پوچھوں کہ آپ پریشان کیوں ہیں، گمبھیر کیوں ہیں، کیا ہوا آپ کو؟ تو حضور نے فرمایا بھائی جبرائیل مجھے اپنے امت کی پریشانی بڑھ رہی ہے، مجھے اپنی امت کی غمگینی بڑھ رہی ہے کہ موت کے بعد ان کو کیا ہوگا، یعنی آخرت میں ان کو کیا ہوگا، یہ پریشانی مجھے بڑھ رہی ہے میری امت کی. بحیثیت امت ہونے کے نبی کی فکر اور نبی کی درد اور نبی کے غم بھی ہماری غم بنے ہیں، فکر بنے ہیں. اس لیے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ہر زمانے کے انسانوں کو راہ دکھلانے کے لیے، گمراہ انسانوں کو راستہ دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے. اب ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو منقطع فرما دیا ہے، بند فرما دیا ہے. اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب یہ امت ہے ذمہ دار اس کا. کل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی اے ومن آمن بی. جو بھی ہم مجھ پر ایمان لاوے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، تو اس کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ میرے والے کام کو اپنائے اور میرے والے مقصد کو مقصد بنائے، میری والے فکر درد کو فکر درد بنائے. صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اسرائیل میں، ہر صحابی مرد عورت کا وہ فکر وہ درد تھا جو حضور کے دل میں تھا، وہ کڑھل تھی جو دل میں تھی امت کی. یہ وہ مجموعہ ہے تین چلے دیے ہوئے، ہر سال تین چلے لگانے والے، ملکوں کے سفر کرنے والے، سالوں سے اس راستے میں قربانیاں دینے والے، یہ مجموعہ ہے. اگر ایک مجموعہ اس صفات کے ساتھ متصف ہو کر قائم ہو جائے، کھڑے ہو جائے کہ صحابہ جس نہج کے ساتھ محنت کو کیا ہے، اس طریقے کے ساتھ محنت کو کیا ہے اور جس جذبہ اور شوق کے ساتھ محنت کیا ہے اور اس محنت کے ہر تقاضے کو پورا کیا ہے، ہر حال میں ہم بھی انشاءاللہ ہر حال میں اس کام کی، اس محنت کے تقاضوں کو پورا کریں گے. تو اس عزم کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ یہ مجمع اگر نمونہ بنتا ہے پورا امت کے لیے، کیا بعید ہے کہ اللہ اس مجمع کو پورا امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یہ کوئی مشکل بات نہیں اللہ کے لیے. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن اللہ. تھوڑی سی مجموعہ اگر صفات کے اعتبار سے باعتبار ایمان کے باعتبار عبادت اور بندگی کے اعمال کے علم کے اور ذکر کے اور باعتبار حسن اخلاق کے حسن معاملت اور حسن معاشرت کے اور باعتبار اخلاص و للہیت کے باعتبار اپنے جان مال کی قربانی کی اگر یہ مجموعہ نمونہ بن جاوے جیسا کہ صحابہ نمونہ بنے تھے, سالک صحابہ ساری دنیا کے لیے کافی ہو گئے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ سالک صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے, پوری دنیا میں پھیل گئے, اور ان کی قربانیوں سے, ان کی مجاہدوں سے, ان کی دور دور کے سفروں سے اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں دین کو زندہ فرمایا. تو اس زمانے میں بھی اگر وہ محنت زندہ ہو جائے اس صفات کے ساتھ, ان صفات کے ساتھ جن صفات کے ساتھ صحابہ نے اس محنت کو کیا تھا, جس طرح صحابہ نے اس محنت کو حضور سے سیکھا تھا اور حضور کی زیر تربیت رہ کر اس محنت کو سیکھ کر کیا تھا, اگر ہم بھی اپنے بڑوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے اور ان کے زیر نگرانی رہ کر اس محنت کو سیکھ کر اسی ترتیب سے ہم محنت کرنے والے بن جائیں, یہ کوئی بعید نہیں, اللہ کی رحمت سے کوئی ناممکن نہیں کہ اللہ اس مجمع کو پورے عالم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے. کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں, سب ہماری ہمت کی بات ہے, ہم ہمت کریں اور اپنے آپ کو جو ہے اس کام کے لیے فارغ کریں, اس کام کے لیے فارغ کریں. فارغ تو ہونا ہی ہے, بہت سارے مشغول آدمی بھی فارغ ہو جاتے ہیں, اتنے مشغول آدمی بھی دنیا میں ہے کہ جن کو مرنا کبھی فرصت نہیں ہے لیکن مرتا ہے. بعض آدمی ایسا کہتا ہے کہ میں اتنا مشغول ہوں کیا میں آپ سے بات کروں, مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں, لیکن بعد میں خبر پہنچتی ہے کہ ان کا وہ بھی چل بسے, وہ بھی گئے. یہ دنیا رہنے کا جگہ نہیں, یہاں کوئی نہیں رہ سکتا, جانا ہے, کوچ کرنا ہے ہر ایک کو, لیکن خوش قسمت کون ہے؟ القی سمندان نفسہ عمل علی ماباد الموت, عقل مند وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا, اپنے نفس کی اصلاح کر لیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کر لی. اور جو محنت کرتے ہیں وہ صرف دوسروں کے لیے نہیں, اوروں کے لیے نہیں, یہ حساب نہیں لگاتے ہیں کہ میری محنت سے کتنی کی زندگی بنی اور میری محنت سے کتنے کام میں لگے, بلکہ وہ حساب یہ کرتے ہیں کہ محنت سے میرا زندگی کتنا بنا. اور میں کتنا آگے بڑھا, یہ آدمی ہے ہوشیار, یہ آدمی ہے عقل مند, جو اس کام میں اپنی اصلاح کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں, اپنے نفس کے اصلاح کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں, اپنی ذات کی محاسبہ کرتے ہیں روزانہ کہ بھائی کتنا کیا, وہ تاجر نقصان نہیں اٹھاتا ہے جو روزانہ حساب لگاتا ہے بھائی کتنا بیچا کتنا خریدا اور کتنا بچا. جو تاجر اس کا حساب نہیں لگاتا ہے وہ تاجر زیادہ دن چل نہیں سکتا, وہ کسی ایک وقت بیٹھ جاتا ہے نقصان کی وجہ سے. اس راستے میں محنت کرنے والا وہ آدمی آگے بڑھتا ہے جو اس کا حساب لگاتا ہے کہ بھائی محنت سے میرا کیا بڑھا, میں کتنا آگے بڑھا, میری ایمان کی حالت کیا ہے. تعبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی. کتنے صحابہ سے؟ 30 صحابہ سے ملاقات کی. ہر ایک اپنے اوپر نفاق کا خوف کر رہا تھا, ہر ایک اپنے اوپر نفاق کا خوف کر رہا تھا. جو جتنا بڑا مومن ہوگا, جو جتنا مضبوط مومن ہوگا, اس کو اپنے ایمان کے بارے میں اتنا خوف ہوگا. ایمان میں جتنا کمال آئے گا ان کو اتنا خوف لائے ہوگا ایمان کے بارے میں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہیں جو گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو اپنے دل کی حالت کو دوست دیکھا کہ وہ حالت نہیں رہا دل میں جو نہیں رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں رہتے ہیں, تو وہ یہ کہہ کر گھر سے نکلے تو نافقہ حنزلہ, حنزلہ منافق ہو گیا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے جا رہے تھے, انہوں نے پوچھا کہ حنزلہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں. کیسے؟ پھر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتا ہوں تو دل کا ایک حالت ہوتا ہے, جنت سامنے ہوتا ہے, جہنم سامنے ہوتا ہے, آخرات موت کے بعد دل زندگی سامنے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ کا استعظار دل میں ہوتا ہے. گویا کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ ساری چیزیں, لیکن جب اپنی بیوی بچوں میں آتا ہوں تو یہ باقی حالت باقی نہیں رہتی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ حالت تو میری بھی ہے. تو چلو رسول اللہ کے پاس. حالانکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کون تھے جن کے ایمان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر ان کے ایمان کو ایک پلے میں رکھ دیا جاوے, تمام ایمان والوں کے ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جاوے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی پلہ جھک جائے گا. ایمان میں سب سے زیادہ اونچے طبقے کا جو آدمی ہے پوری امت میں, وہ بھی ڈر رہا ہے اپنے ایمان کے بارے میں. ایمان کی کمال کی علامت ہے کہ مومن اپنے ایمان کے بارے میں ڈرے, اور روزانہ ایمان کی محنت کو آپ نے یہ ضروری سمجھے. اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے روزانہ دعوت دو, انفرادی طور پر 20-25 آدمیوں کو دعوت دو تاکہ تمہارا ایمان بڑھتا رہے. اس لیے کہ ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے, گھٹتا ہے. دعوت سے ایمان بڑھتا ہے, دعوت نہیں دیتا ہے تو حالات سے متاثر ہو جاتا ہے انسان, پر ایمان گھٹتا ہے. ہمارے گھر صحابہ کے گھر سے زیادہ اعلیٰ نہیں ہے دین کے اعتبار سے, پھر بھی وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نافقہ حنزلہ, کہ گھر کی حالت نے میرے دل کو بگاڑ دیا ہے, گھر کے ماحول سے میرا دل متاثر ہو گیا ہے, میرا دل کی وہ حالت, دل کی وہ حالت نہیں رہی جو حضور کے دربار میں رہتے تھے. پھر ہمارا گھروں کا کیا حال ہے؟ ہم کتنے بھی دین چلے دیے ہوئے ہیں, جتنے بھی پرانے ہیں, کتنے بھی بڑے دیندار ہیں, ہمارے گھروں میں بھی تعلیم ہے, ہمارے گھروں میں بھی دین کی چرچے ہیں اور ذکر اللہ ہوتا ہے, تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے بہت, لیکن صحابہ کے گھروں کی دینی حالات کے مقابلے میں ہمارا گھر کا دینی حالت اتنا اونچا نہیں ہے. پہلے وہ اپنے گھروں سے یہ کہہ کر نکلتے تھے ہاتھ نہ پکان والا. ہم صرف سال میں 4 مہینے لگا کر 8 مہینے اپنے گھروں میں رہ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کی سطح ویسا رہے جیسے صحابہ کا, یہ ممکن ہے؟ اس لیے میرے بھائی بزرگ روزانہ محنت گھر کی, مسجد کی, اپنے محلے کی, اپنے لیے کام بڑھانے کے لیے, اپنے کو بڑھانے کے لیے, اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے, جب ہمارا ایمان بڑھے گا تو ہمارا کام بھی بڑھے گا. محنت کرنے والا کے ایمان بڑھے گا تو کام بھی بڑھے گا. ہر ایک اپنی ایمان کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, اپنی یقین کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے. چیزوں سے ہونے کا یقین, اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین, یہ ایک فاسد چیز ہے جو انسانی اعمال کو بگاڑ دیتے ہیں. یہ غلط یقین چیزوں سے ہونے کا, اسباب سے ہونے کا, یہ یقین انسانی اعمال کو بگاڑ دیتا ہے. یہ غلط یقین ہے. اور انسانی اعمال کو سدھارنے والا اور انسانی ماحول کو سدھارنے والا جو یقین ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین, اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین. یہ ہے انسانی ماحول کو سدھارنے والی چیز. آج ساری دنیا میں جو انتشار ہیں, ساری دنیا میں جو خلفشار ہیں, پریشانیاں ہیں, لڑائی ہیں, جھگڑے ہیں, یہ سارے غلط یقین کی بنیاد پر ہے. چیزوں سے ہونے کا یقین, حکومت سے ہونے کا یقین, مالوں سے ہونے کا یقین, شکلوں سے ہونے کا یقین, یہ سارے غلط یقینوں کی بنیاد پر سارے لڑائیاں ہیں, سارے جھگڑا ہیں, اجتماعی انفرادی, ملکی اور عالمی پر سطح پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. اور اپنے سماج میں, اپنے گھروں میں, ہر جگہ جو انتشار ہے وہ سارے انتشار اس کی وجہ سے ہے. تجارتوں میں, کاروبار میں, زراعتوں میں, دفتروں میں جو انتشار ہیں وہ اس فاسد یقین کی وجہ سے ہے. جتنی خرابیاں وجود میں آتی ہے وہ یقین کی فساد کی وجہ سے وجود میں آتی ہے, اور جتنی اچھائیاں اور بھلائیاں وجود میں آتی ہے وہ صحیح یقین کی وجہ سے آتی ہے. انسان کے بدن میں ایک لوتڑا ہے, گوشت کا ٹکڑا ہے, وہ جب صحیح ہو جاتا ہے تو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے, وہ جب فاسد ہو جاتا ہے, بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے. سارا اعضاء و جوارح کی حرکات اور سارے اعضاء و جوارح کی اعمال بگڑ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ دل ہے. اور دل ایمان کی جگہ ہے. دل کس کی جگہ ہے بھائی؟ ایمان کی جگہ ہے. زبان سے ایمان ظاہر ہوتا ہے, ہاتھ پیر اعضاء و جوارح سے ایمان ظاہر ہوتا ہے, لیکن ایمان پیدا ہوتا ہے کہاں؟ دل میں پیدا ہوتا ہے. اس لیے نبیوں کے محنت کا میدان لوگوں کا دل تھا, وہ لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے. کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ, اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا ہے, اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے. یہ آسمان خود نہیں بنا ہے, اللہ نے بنایا ہے. زمین خود نہیں بنی ہے, اللہ نے بنائی ہے. یہ چاند ستارے, یہ سمندر کے موجیں, اور یہ پہاڑیں, یہ جنگلات, یہ بیابان میدان, یہ سب کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, اللہ نے بنایا. اس کا وجود نہیں تھا, اللہ نے وجود دیا ہے. پھر ایک دن آئے گا اس کا وجود نہیں رہے گا, پھر اللہ چاہے گا وجود رہے گا. سارے کائنات کی وجود اللہ چاہے ایک آن میں بنا کر دے, کل عدم ہو جائے, پھر چاہے وجود دے دے. وہ قادر مطلق ہے. لا الہ الا اللہ, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہر چیز چھوٹا بڑا اسی کا محتاج ہے. اپنے وجود میں, اپنی فنا میں کوئی چیز اپنی ذات سے وجود میں نہیں آ سکتا, اور کوئی چیز اپنی ذات سے فنا نہیں ہو سکتا مگر اللہ کے ارادے کے, مگر اللہ کے ارادے کے. کوئی چیز کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی, بغیر اللہ کے ارادے کے کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا بغیر اللہ کے ارادے کے. یہ ہے وہ یقین, وہ سرمایہ جو پوری دنیا کی بگڑی ہوئی حالات کو سدھار دیتا ہے, سدھار دے سکتا ہے. آن ہی آن میں پوری دنیا کا حالت سدھر جاوے اگر آن ہی آن میں پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کا یقین صحیح ہو جاتا ہے. جو لڑائی خون بیز لڑائی روزانی روزمرہ کی جو احوال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ آگ جل رہا ہے, یہ اس کا فوری, اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ فوری طور پر یہ ختم ہو جائے اور پوری دنیا میں سلامتی اور اطمینان قائم ہو جائے اور بھائی چارے کی قائم ہو جائے, تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ یقین کو صحیح کر لو. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی مسئلہ حل کا حل ہونا ایک رات کا مسئلہ ہے, پوری دنیا کے مسئلہ حل ہونے کا یہ ایک رات کا مسئلہ ہے. اگر ایک رات میں پوری دنیا کے انسانوں کا یقین سدھر جاوے تو اللہ ہی سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے, اور کسی طریقے میں کامیابی نہیں ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے. یہ یقین صحیح ہو جاوے ساری دنیا کے انسانوں کی ایک رات میں, تو صبح سے پوری دنیا میں امن و سلامت کی ہوائیں چلنے لگے, دوستی اور محبتوں کی ہوائیں چلنے لگے, بھائی چارے کی ہوائیں چلنے لگے, ظلم و ستم ختم ہو جاوے, امن و امان قائم ہو جاوے. ایک زمانہ تھا کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کا حکومت تھا اور 400 سال تک, کتنے سال تک, 400 سال تک دنیا کے کافر و مشرک مسلمانوں کو دیکھ کر چلتا تھا, مسلمانوں کو دیکھ کر چلتا تھا, اور کسی کو یہ ہمت نہیں تھا کہ کسی مسلمان کی خون ریزی کرے, کسی مسلمان کو ظلمن قتل کرے. امن و امان اتنا قائم تھا, مسلمان تو مسلمان, کسی غیر مسلم کا بھی اپنی جان مال اور آبری عزت کا کوئی خوف نہیں تھا. پوری دنیا 400 سال تک مسلمان کو دیکھ کر چل رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ تابعین تبع تابعین کی زمانہ وہ سنہری زمانہ تھا, کئی انسان کی زندگیاں ایمان سے بھرے ہوئے تھے, اعمال صالحہ سے تقویٰ سے بھرے ہوئے تھے, حرام کاموں سے بچنا, گناہوں سے بچنا اور ہر قسم کی ظلم ستم سے بچنا, کہ غیروں کے دلوں میں بھی ایمان والوں کا اتنا اعتماد تھا کہ ایک کافر باپ سفر میں جاتا ہے اور اس کا ایک نوجوان لڑکی اس کو کس کے پاس رکھے جائے گا, حالانکہ آس پاس میں انہیں کے خاندان ہے, لیکن وہ بیوی اور شوہر دونوں مشورہ کرتے ہیں کہ کسی کے گھر میں بھی اس کو رکھے جانا معمول نہیں ہے, اس کو ہمارے پڑوس کی جو مسلمان گھر ہے اس گھر میں رکھ کے جاؤ تو اس کی عزت کا گروپ کی حفاظت ہو جائے گی. کتنا اعتماد تھا مسلمانوں کو, اندر کی ایمان کی وجہ سے, اور سر سے لے کر پیر تک کے اعضاء و جواہر کی صحیح استعمال کی وجہ سے مسلمانوں کے بارے میں یہ اعتماد
काफिरों के दिल में थी। ये लोग सही करने वाले हैं, ये लोग इंसाफ करने वाले हैं, ये लोग जुल्म नहीं करते, ये लोग झूठ नहीं बोलते, ये लोग लगाबाजी नहीं करते। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गो, अपनी जिंदगी को बनाना है इस मेहनत के जरिया। और फिर दोस्तों ये जिंदगी लेकर सारी दुनिया में जाना है और सारी दुनिया के सामने जिंदगी को पेश करना है। जब दुनिया हमारी जिंदगी देखकर मुतमईन हो जाएगा कि ये अच्छा आदमी है, ये जो कहते हैं करते हैं, ये सच बोलते हैं, ये सच तोड़ते हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ये रिश्वत नहीं लेते, सूद नहीं खाते, ये गरीब परवर है, गरीबों को मिस्किनों की हिमायत करने वाला है, तो पूरी दुनिया के दिल, दुनिया के इंसानों के दिलों में मुसलमानों की एतमाद पैदा हो जाएगी। फिर जब हम दुनिया को दावत देंगे, है लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे, तो लोग फौज दर फौज इस्लाम में आने लगेंगे। ये अच्छा आदमी है, सच्चे हैं। नबी अकेले आते थे और दावत देते थे, अपने कौम में कौम की तरफ से आते थे, तो अपने कौम में छोटे से बड़े होते थे, अपने कौम के लोग उनको पहचानते थे और कौम जानते थे कि ये झूठ नहीं बोलता है। इसलिए नबी अकेले दावत की मेहनत के लिए खड़े होते थे, एक मजमू उनके साथ हो जाता था, एक मजमुआ उनके साथ हो जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले खड़े हो गए, कोई नहीं था, लेकिन चूंकि कौम के लोग जानते थे कि यह आदमी सच्चा है, ये झूठा नहीं है, ये हमने छोटे से बड़े हुए हैं, हमने उसके लड़कपनी को भी देखा है, कभी झूठ नहीं बोला है इसने, तो एक मजमुआ उनके साथ हो गया। एक मजमुआ मर्दों की, औरतों की, बूढ़ों की, बच्चों की उनके साथ हो गया। इस तरह अगर हमने अपना जिंदगी अमूली तौर पर सही कर लिया और अपना अंदर के यकीन को सही कर लिया और अपने आजा जवारे के इस्तेमाल को सही कर लिया और इस्लामी जिंदगी अपनी जिंदगी में लाए, तो मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गो, जब हम मेहनत में चलेंगे तो एक मजमुआ हमारे साथ तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम जब मेहनत को लेकर दुनिया में कोने कोने में जाएंगे तो एक मजमुआ हमारे साथ तैयार हो जाएगा। भैया आज हमने अपनी जिंदगियों से दूसरों को इस्लाम के बारे में मुतनफर कर दिया, अपनी जिंदगी से, अपने मामलात से, अपनी मुआशरत से, अपनी बर्ताव से, अपनी हत्याजाओं से हमने दुनिया को इस्लाम से मुतनफर कर दिया। दुनिया ने हमको देखकर समझे रह गई है इस्लाम, हालांकि देखना चाहिए था साहबा को। एक औरत अमेरिका में मुसलमान हुई, तो एक जगह औरतों की तालीम होता है हफ्ते में एक दिन, तो वहां को औरत भी गई और वो तालीम में बैठे हुए, तालीम के बाद बयान हुआ मर्दों का, तो बयान भी सुनी तो वो रोने लगी और हिस्ट्री देकर रोने लगी। वो बयान करने वाले भी परेशान हो गए, भाई क्या बात मैंने कहा,
دل کو لگی ہے کیا کیا بات ہے. پر کچھ دیر بعد ایک پرچی اس نے بھیجا. اس پرچی میں یہ تو ہوا تھا کہ میں نے بڑی شوق سے اسلام قبول کیا تھا, مسلمان ہوا تھا, میں نے بہت دنوں سے قرآن کی ترجمہ پڑھ رہا تھا اور مسلمان کی زندگیوں کی مطالعہ کر رہا تھا, تو مجھے اسلام پسند آیا اور بھی مذہبوں کو میں نے ٹٹولا, لیکن کہیں بھی میرا دل کا سکون نہیں پایا. میں نے اسلام کو دیکھا تو مجھے اسلامی پسند آیا تو میں مسلمان ہو گیا. اور یہاں جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے باپ دادی کی سارے جائیداد سے معروم ہو جاتا ہے. اور میں نے پھر بھی اسلام کو قبول کیا. میں جانتا بھی تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا تو سارے جائیداد سے میں معروم ہو جاؤں گا. میں قبول کر لیا. اب مسلمان ہونے کے بعد مجھے یہ شبہ لگ رہا ہے کہ کیا میں نے صحیح کیا غلط کیا. اس لیے کہ جب راستے میں میں چلتا ہوں تو دیکھتا ہوں مسلمان کو, تو ہماری وہ زندگی کو جس زندگی کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں, اسلام کی خوشبو اور اسلام کی خوبصورتی کی وجہ سے ہم آئے مائل اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں, یہ مسلمان اس ناپاک زندگی کو اپنے زبان سے چاٹ رہے ہیں جس کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں, یہ اپنی زبان سے چاٹ رہے ہیں. اب مجھے چھوا پیدا ہو گیا کہ میں نے غلط کیا صحیح کیا, غلط کیا صحیح کیا. میں نے اپنے باپ دادی کے مذہب کو چھوڑ دیا. کیا بات ہے, کیا کروں, اس کا کیا حل ہے, مجھے اس کا حل بتا دیجیے, ورنہ میں بڑے پریشانی میں ہوں. تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ آپ نے ایک غلطی کی ہے, آپ موجودہ مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں, حالانکہ آپ نے مطالعہ کیا صحابہ کی زندگی, آپ صحابہ کی زندگی دیکھ کر مسلمان ہوتے تو پھر آپ کے دل پر یہ حملہ نہیں ہوتا, شیطان یہ حملہ نہیں کر سکتا. کل صحابہ تو دنیا سے گئے, آپ موجودہ مسلمانوں کو دیکھیں گے تو ان میں اسلام کا کوئی دو بھی نہیں ہے, اسلام کے درکنار اسلام کا ہوا بھی انہیں لگی نہیں ہے. یہاں تو وہ تو یہاں کی ہوا سے متاثر ہے, وہ امریکہ کی ہوا سے متاثر ہے, وہ تو اسلام کی ہوا ان کے بدن میں لگی بھی نہیں ہے. آپ ان کو دیکھ کر پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ صحابہ کی واقعات پڑھیں, صحابہ کے مردوں کی عورتوں کی واقعات پڑھیں, ان کی زندگی دیکھیں. اسلام در کتاب اور مسلمان در گوش, اسلام کتاب میں ہے اور مسلمان قبروں میں ہے. اسلام کہاں ہے؟ کتابوں میں ہے اور مسلمان قبروں میں ہے. آپ مسلمانوں کی زندگی پڑھیے, صحابہ کی زندگی پڑھیے, وہ قبروں میں ہے. ان کی زندگی پڑھیے تو آپ کے دل میں ناامیدی نہیں آئے گا ان شاء اللہ. اور آج کے مسلمانوں کو مت دیکھیے, کتاب دیکھیے, کتاب میں ہے لکھی ہوئی ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, آج دنیا کے انسانوں کو اسلام کی طرف آنے میں رکاوٹ کون بنی ہوئی ہے؟ جی مسلمان بنی ہوئی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہود یہ کر رہے ہیں, نصارا یہ کر رہے ہیں. ارے بھائی, یہود نصارا بہت پہلے فارغ ہو گئے ہیں. ایک آدمی نے کہ دیکھا شیطان دوڑ کر جا رہا ہے, جان علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہے. ایک زمانہ میں شیطان کو دکھائی دیتا تھا, تو ایک آدمی نے ان کو پہچان لیا کہ شیطان ہے. وہ کہا کہ تم سارے دین اور بچے لے کر کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ بولا ہم یہاں سے جا رہے ہیں, ہم یہاں سے فارغ ہو گئے, ہمارا جو ڈیوٹی تھا, ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے پورا کر دیا, اب ہم جا رہے ہیں. کس طرح؟ بولے ہمارا کام کرنے والے بہت سارے تیار ہو گئے ہیں جو ہم مانتے بھی اچھا کام کرتا ہے. یہ مسلمان ہے, ہم بھی ہار جاتے ہیں ان کے سامنے. ان کے جو کارگزاری آتا ہے سبحان اللہ, ہم بھی ہار مانتے ہیں. تو ہم
ہم سے بھی زیادہ ہم سارے ذمہ داری انہیں سونپتے جا رہے ہیں. ہم ابھی فارغ رہیں گے, عمر تو بہت بہت کچھ ہو گیا ہے, ابھی فراغت چاہیے. تو ہم تو جو ہے آج شیطان کے کارندے بنے ہوئے ہیں, شیطان کے سارے پالیسیوں کو ہم چلا رہے ہیں. حالانکہ ہم وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیوں کو پوری دنیا میں چلانے والے تھے, اور شیطان کے سارے پالیسیوں کو فیل کرنے والے تھے ہم. صحابہ ایسے محنت کیے, ایسے قربانیاں دیے کہ شیطان کے سالہ سالوں کے سو سو سالوں کے ہزار سالوں کی محنت پر پانی پھیر دیا. صحابہ نے ایسا محنت کیا کہ جو قسم کھا کے بیٹھے تو میں مسلمان نہیں ہوں گا, میں مسلمان نہیں ہوں گا, قسم کھا کے بیٹھے. اللہ نے انہیں بھی ہدایت دی تھی, محنت اتنی کی صحابہ نے. حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ خطاب کا گدا مسلمان ہو سکتا ہے. اگر کوئی کہے عمر بن خطاب مسلمان ہو, میں اس کو مان بن اس کا تصدیق نہیں کروں گا کہ خطاب کا بیٹا مسلمان ہو. خطاب کا گدا مسلمان ہو گیا, اگر کوئی کہے تو میں اس کو مانوں گا. لیکن خطاب عمر بن خطاب مسلمان ہوئے کہ نہیں, مسلمان ہوئے کہ نہیں, رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا رویا اتنا رویا کہ اللہ مجھے دل میں سے ہے عمر کو دے دو, مجھے دو عمر میں سے عمر کو دے دے. کیا عمر ابن خطاب ہے؟ عمر ابن ابو جہل. اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کے بارے میں دعا کو قبول فرمایا, اور صحابہ کی محنت اور حضور کے رات کی دعائیں اور رونا جاری اور صحابہ کی قربانی عمر جیسے سخت دل انسان کے دل میں بھی ایمان کو داخل کر دیا. یہی وہی راستہ ہے, یہ دعوت والی راستہ. ہم پوری دنیا میں اس محنت کو لے کر پھریں گے انشاءاللہ, پوری دنیا میں. جو آزار اور احوال سامنے آتا ہے اس کو ہم اللہ کے حوالے کر دیں. آزار و احوال اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اللہ ہمارے احوال کو سدھارے گا, ہمارے مسائل کو حل فرمائے گا. زندگی بھر ہم نے اس محنت میں جب سے لگے ہیں کہیں رکھتے جا رہے ہیں, یہی ایک آواز ہم لگاتے جا رہے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا, شکلوں سے کچھ نہیں ہوتا. جو بھی مسئلہ ہو, دو رکعت نماز پڑھ لو, اللہ سے مانگ لو, اللہ تمہاری مسئلہ حل کر دے گا. یہ ہم رکھ رہے ہیں سالہ سال. دیکھنا تو بھی ہے کہ دل میں کتنا اجلا ہے, لیکن دل میں کتنا لیا ہے اس بات کو. اگر کوئی حال آوے, کوئی آزار آوے تو نماز ہے, نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے. اللہ تعالی صحابہ کے حالات کو نماز سے سدھارے ہیں, اور صحابہ تابعین تبع تابعین کی زندگیوں کے واقعات ایسے ہیں کہ بڑے بڑے احوال ان کے سامنے آئے, وہ نماز کے ذریعے احوال کو اللہ سے فیصلہ کرائے, حل کرائے. آج بھی وہ اللہ ہے کہ نہیں؟ آج بھی وہ اللہ اپنی شان کے ساتھ ہے, اپنی بڑائی کے ساتھ ہے, اپنی صفات کے ساتھ ہے, اللہ ہے. ضرورت ہے کہ یہ یقین دل میں اتر جائے. میرے بھائی عزیز اور دوستو، پوری دنیا میں اس بات کو لے کر پھیلنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ مجموعہ ہے سب سے بہترین مجموعہ ہے، قرآن کا ہے، قربانی دینے والوں کا ہے، اور بہت سالوں سے اس راہ میں چل رہے ہیں، اس راہ کے اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں، اس راہ میں چلنے کے لیے جو جس مزاج کی ضرورت ہے وہ مزاج الحمدللہ اکثر و بیشتر قوم و بیشتر بنا ہوا ہے. یہ دعوت والی محنت جو ہے عمومی محنت ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اپنے قوم میں بھیجتے تھے اس عمومی محنت کو دیکھ کر اس کام میں چلنے کے لیے عمومی مزاج چاہیے، اور یہ پرانے ساتھی سارے ہیں الحمدللہ، سب کو یہ پورا وہ عمومی مزاج حاصل ہے، بہت سالوں سے چل رہے ہیں، بہت سالوں سے، کبھی ذمہ دار بن کر، کبھی ساتھی بن کر، کبھی پیدل کبھی سوار، کبھی دور کبھی دیر، کبھی قریب، اور ہر حال میں چل رہے ہیں. یہ مجمع ہے، مناسب مجمع. یہ مجمع اگر تیار ہو جاتا ہے اللہ پر بھروسہ کر کے، اور جو ساری دنیا قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے مسئلہ کو سامنے رکھ کر قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہو سکتا ہے کہ ایک مجمع پورے عالم کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے سب تیار ہیں بھائی انشاءاللہ. اس کے لیے آپ ہمت کر کے بولیں، اپنے آپ کو پیش کریں، جو تقاضے رکھے جائیں اس تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو پیش کریں. ہمارے ملکوں کے سٹارے ہیں، پوری دنیا میں جانا ہے، پوری دنیا میں جانا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے جانا ہے، ملکوں کے لیے پیش کریں، اپنے ملکوں کے لیے پیش کریں. عبد الرحمان صاحب جی ملک کے نقد بڑھتا ہے، نقد بڑھتا ہے.